فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم انہو وصل فیکا فصل، اللہ یہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے، آپ اس کو اپنے سے ملا لیجئے. اتنی بڑی دعا کرتے ہیں فرشتے، یا اللہ آپ اس کو اپنے سے ملا لیجئے، یعنی اپنا بنا لیجئے. اور ہر قدم پر 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے ایک ایک فرض کے ساتھ. انسان کی کتنی بڑی قیمت ہے اگر وہ پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے تو کتنی بڑی قیمت ہے انسان کی. یہ انسان کی ڈیوٹی پر 70,000 کو لگا دیا، اتنی بڑی قیمت ہے انسان کی. مگر انسان انسان ہو تب نا، اگر وہ جانورانہ اخلاق ہیں اور شریعت اور سنت سے کوئی سروکار نہیں اس کا، پھر وہ معاملہ نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ کے دربار میں گھٹیا ہے، ذلیل ہے. وہ کیوں ذلیل ہے؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو نعمت انسانیت دی تھی، اس نے اس کی قدر نہ کی. خدا تعالیٰ نے اس کو اپنا بنانے کے لیے ایک راستہ دیا تھا کہ دیکھو اس راستے پر چلو گے تو ہمارے رہو گے، ہماری دوستی تمہیں حاصل رہے گی، تمہارا شرف بڑا رہے گا دونوں جہان میں، دونوں جہان میں اس کا شرف بڑھ جاتا ہے. لیکن تم نے اس راستے کی قدر نہیں کی اور ہم سے دور ہو گئے، ہم سے دور ہو کر ذلیل رہے، پٹتے رہے، پریشان رہے، ہمارے حکم پہ چلتے تو ہمارے ہو کے رہتے ہیں اور ہم تمہارے ہر معاملے کو ہم دیکھتے ہیں، ہے نا. ذرنی والمکذبین، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا اللہ نے؟ آپ بھی مجھ پر چھوڑ دیجئے، جھٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، آپ کو کچھ ذمہ نہیں، میں دیکھ لوں گا ان کو. اسی طرح جو انسان انسانیت کی قدر نہ کرے، اور انسانیت کیا ہے؟ انسان بنگلہ میں انسان کو مانوش کہتے ہیں، وہ مانوش ہوا بڑو جینش، انسان ہونا بڑی چیز ہے. میرے شیخ دامت برکاتہم کا ملفوظ ہے یہ، انسان ہونا بڑی چیز ہے. انسان کون ہے؟ مانوش تھا کہ بولے جے مہان اللہ پیش کرا امانتیر دھاروک ایبنگ باہوک. مہانش مہان مانوس تھا کہ بولے جے اللہ مہان اللہ پیش کرا امانتیر دھاروک ایبنگ باہوک. جو اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ امانت یعنی شریعت پکا پکا حامل اور عامل ہو، وہ ہے انسان. کہ نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، اور زکوٰۃ بھی ہو اگر فرض ہے، حج بھی ہو اگر فرض ہے، اور ساتھ میں اچھے اخلاق بھی ہوں، اچھی معاشرت بھی ہو، جانورانہ اخلاق نہ ہو، یہ ہے انسان. جس نے ساری چیزیں ہوں لیکن اخلاق اچھے نہ ہوں، اس کے لیے کیا اعلان ہے؟ یہ فی النار، جہنمی ہے. جو آخرت میں جہنمی ہوگا، دنیا بھی اس کی جہنم بنی رہے گی، آئے دن پریشانی، مصیبت، آفت اور نقصان، مالی نقصان، جانی نقصان، اور کیا کیا نقصانات. جس کا انجام برا ہے اس کی ابتدا بھی بری رہتی ہے، اس کا حال برا ہی رہتا ہے، اور جس کا انجام اچھا ہوتا ہے اس کا حال بھی اچھا رہتا ہے. دیکھ لو اللہ والوں کو گمان یہی رکھنا چاہیے کہ وہ جنتی ہیں، اللہ والے ہیں، تو وہ کتنے اچھے حال میں رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں. کیا ہے یہ؟ اچھا حال ہے. اور مخلوق ان کی تعریف کرتی ہے کہ بڑے نیک آدمی ہیں. تو یہ انسانیت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل رہتا ہے، پٹتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. اور یہ قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم کتنے بھی گناہ کر چکے ہو، توبہ کر کے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں اپنا بنا لیں گے. مگر ہم ہیں کہ उधर ही नहीं पलटते जहां जाना है और मुड़कर शैतान की तरफ देखते रहते हैं, शैतानी अमाल की तरफ, शैतान की तरफ। और कदम सुए मरकत नजर सुए दुनिया, कहां जा रहा है किधर देखता है। अंजाम तो कब्र में जाना है, अब वहां के जो हालात पेश आने वाले हैं उसकी तैयारी नहीं है, आपने वो सुधारता नहीं है, क्या होगा फिर? वहां तो कोई मौका है ही नहीं अपने आप को ठीक करने का। जहां से बिगड़े हुए गए तो बिगड़े ही हुए रहेगा, हमेशा हमेशा बिगड़े ही हुए रहेगा। फिर मकसद ये कि अगर तौबा करके चला भी गया जन्नत में, दोज़ख की सजा पाकर भी जन्नत में चला गया, लेकिन उसके मर्तबे में तो कमी होगी, उसने वो काम दुनिया में किया नहीं जो अल्लाह ने बताया था, है ना? मरातिब में कमी तो होगी ना, एक ही जैसा तो मामला सबके साथ नहीं है। इसीलिए जन्नत के दर्जात हैं, आला दर्जात आला लोगों के लिए हैं, दरमियाने दर्जात दरमियाने लोगों के लिए। 500 मालूम एक बार मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ दर्जात आते हैं जन्नत के, और एक जन्नत से दूसरी जन्नत का फासला 500 बरस लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, यानी इस कदर फर्क होगा मरातिब में, कमी बेशी अल्लाह ताला माफ फरमाए। मफहूम यही है कि जन्नत के दर्जात मुतफावित हैं, मर्तबे उनके अलग अलग हैं। अगर यहीं से खूब काम करके जाएगा तो हमेशा वहां आला जन्नत में रहेगा, है ना? इसको रख दो तब जाओगे, अभी तो वक्त है। निशानी लगा ली ना उसमें, निशानी लगा ली वहां, बताओ। चलो बाद में देखना। तो इंसानियत की अगर कदर कर ले तो 70,000 फरिश्ते उसके साथ चले जा रहे हैं गुलाम बन के, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। ये इंसानियत की कदर अल्लाह ताला ने की, अगर तुम इंसान हो हमारे लिए जा रहे हो, हमारी मोहब्बत की ये कीमत है कि हमने अपनी मासूम 70,000 मासूम मखलूक को तुम्हारे साथ लगा दिया, वो तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं। 70,000, एक दो नहीं, 70,000 ये वहां रख ले कुर्सी सामने, ये कुर्सी भी वहीं रखवा दो सामने। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग अगर जरा पहले आ जाया करें तो कितना अच्छा हो, कि अब कितना अफसोस हो रहा है कि जो बात पहले से निकली वो काम की थी कि नहीं, मगर बाद में आने वाले नहीं सुन पाते, दिल को तकलीफ होती है। अब वो तो मुश्किल है हमारे लिए। मौलाना कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बयान करके तशरीफ लाए, रास्ते में एक आदमी मिला, वो इतने सादा रहते थे मौलाना कि वो कोई समझता नहीं था कि ये इतने बड़े आलिम है, बहुत सादा रहते थे, धोती पहनते थे और मलमल का कुर्ता, उस जमाने में तो स्त्री होती भी नहीं थी, वजूद ही नहीं था स्त्री का, बिल्कुल सादा रहते थे। एक मतलब एक जलाह सामने से आ रहा था, इनके सादा लिबास की वजह से समझा कि ये भी कोई जलाहे है, जलाहे बिल्कुल कमतर दर्जे के लोग होते हैं बेचारे सीधे साधे। तो पूछा कि आज सूद का क्या भाव है बाजार में, तो मौलाना ने ये नहीं कहा कि मुझसे क्या पूछता है, मैं तो आलिम हूँ, तू मुझे क्या बात करता है, हम जैसा हो तो यही गुस्सा हो जाए कि हमसे क्यों ऐसे सवाल किया। मगर मौलाना ने क्या फरमाया कि उसका दिल न दुखे, कहा कि आज मेरा बाजार जाना नहीं हुआ, इसमें झूठ भी नहीं है और उस बेचारे को तकलीफ भी नहीं हुई, इतने सादत है कि आज मेरा बाजार जाना नहीं हुआ। तो बयान करके तशरीफ ला रहे थे, एक आदमी रास्ते में मिला, तो कहा कि मौलाना का बयान क्या खत्म हो गया? मैंने कहा बयान तो खत्म हो गया। तो वो बेचारा बहुत अफसरदा गमगीन हो गया कि मैं तो मौलाना का बयान सुनने जा रहा था। कहा कि अगर कोई मसला नहीं है मैं दोबारा बयान कर देता हूँ, मैंने ही बयान किया मैं कर देता हूँ। उसको बैठा के पूरा बयान बिन वहां से लेके यहाँ तक उसके सामने बैठा के कर दिया, کہا مولانا یہ کیا آپ نے کیا, ایک اکیلے آدمی کے لیے آپ نے بیان کیا؟ تو فرمایا کہ پہلے بھی ایک ہی کے لیے بیان کیا تھا, ابھی بھی ایک ہی کے لیے بیان. اخلاص دیکھو کیا بات ہے, مگر اب اگر دوبارہ اس بار باتوں کو دہرائیں گے تو آگے جو کام ہے وہ رہ جائے گا. اس لیے اگر وقت پہ آ جائے کریں تو کتنا اچھا ہو, وقت سے پہلے آنا چاہیے. وقت سے پہلے جو آدمی طلب دکھاتا ہے اس کو خدا تعالیٰ دیتے ہیں, جو طلب نہیں دکھاتا مستغنی ہوتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرومی سے بچائے. گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام, اور ناز و نخرے جو کرے میں آشام ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کا, اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے.
سیدی و سندی محبوب محب مرشدی و مولائی شیخ الاول جمال باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, اور ان اشعار کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. میرے شیخ میرے مرشد حضرت والا حضرت صوفی محمد ممتاز احمد صاحب دامت برکات و مالیہ کے حکم سے جو الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں, اور ان اشعار کا عنوان ہے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. ہے اسی تراش ممکن تیری راہ سے گزرنا, کبھی دل پہ صبر کرنا, کبھی دل سے شکر کرنا, یہ تیری رضا میں جینا, یہ تیری رضا میں مرنا. میری ابدیت پہ یا رب ہے تیرا فضل کرنا, یہی عاشقوں کا شیوا. یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت, کبھی دل یا وہ کا ہے کبھی آئے سرد برنا. کبھی ذکر ہو زباں سے, کبھی دل میں یاد کرنا, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا. کبھی ذکر ہو زباں میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا۔ یہ تیری عنایت ہے، یہ تیری مدد کا صدقہ، یہ تیری عنایت ہے، یہ تیری مدد کا صدقہ۔ میری جان نا توا، تیرے غم پہ صبر کرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ تیرا جد بنوا۔ میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ تیرا جس بنوا۔ میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا ہے، یہی میری تلافی۔ میرا ہر خطا پہ رونا ہے، یہی میری تلافی۔ تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم معاف کرنا، تیری شان جذب ہے یہ، تیری بندہ پروری ہے، میری جان و دل کا تجھ کو ہم آباد یاد کرنا۔ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔ یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا۔ میری عبودیت پہ یا رب، یہ تیرا فضل کرنا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا۔
یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کی رضا میں جینا یہ ہے کہ جن احکامات کو اللہ تعالی نے نافذ فرمایا ہے ان پر عمل کرنا، دل و جان سے عمل کرنا، دل نہ بھی لگے تو بھی عمل کرنا، اللہ کا حکم سمجھ کے عمل کرنا۔ اور اللہ کی رضا میں مرنا یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے مر جانا لیکن اس پر عمل نہ کرنا, یہ اللہ کی رضا میں جینا اور یہی اللہ کی رضا میں مرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات مثبت ہیں پازیٹو, یعنی نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکوٰۃ دو, حج فرض ہے تو حج کرو, جہاد فرض ہو تو جہاد کرو, ان تمام کاموں پر عمل کرنا, یہ اللہ کی رضا میں جینا. اور اللہ کی رضا میں مرنا یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہے بد نگاہی مت کرو, نامحرموں کو مت دیکھو, بے پردگی مت کرو, شرعی پردہ کرو, اور کسی کو ناحق ستاؤ نہیں, کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دو. بلکہ میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا دین یہ ہے, سب سے بڑا دین کہ ہماری ذات سے کسی انسان کو, صرف مسلمان نہیں بلکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے, سب سے بڑا دین یہ ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ محلے میں ایک بوڑھی عورت ہے جو دن رات تہجد اور نوافل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتی ہے, نماز میں مشغول رہتی ہے, لیکن زبان کی انتہائی کڑوی ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار, یہ جہنم میں جائے گی. اسی طرح ایک بڑھیا کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ نماز روزہ نوافل وغیرہ تو زیادہ نہیں کرتی لیکن زبان کی انتہائی نرم ہے اور بہت اچھے اخلاق والی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فی الجنہ, یہ جنت میں جائے گی. تو سب سے بڑا دین میرے شیخ نے فرمایا, حدیث پاک میں ہے کہ المسلم من سلم المسلمون, المسلم من سلم المسلمون من لسانه وجهه, کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جس سے کسی مسلمان, جو جس سے ہر مسلمان اس کی زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ ہو, یعنی تو نہ تو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے نہ زبان سے تکلیف پہنچائے. اور ایک روایت میں ہے المسلم من سلم الناس, کہ پوری انسانیت اس سے محفوظ ہو. تو اصلی کامل مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ احکامات پر بھی عمل کرتا ہے اور اپنی ذات سے کسی کو کسی قسم کی تکلیف, کسی کا مال نہیں کھاتا, کسی کا حق نہیں دباتا, کسی کی جائیداد نہیں دباتا, کسی کی زمین نہیں ہتیاتا, کسی کا مال نہیں کھاتا نہ حق, اور کسی کو زبان سے بھی تکلیف نہیں دیتا. ہاتھ تو دور کی بات ہے, زبان سے بھی تکلیف نہیں دیتا, اچھے اخلاق سے رہتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو اعمال نامے میں رکھی جائے گی نیکیوں کے اعمال نامے میں, وہ اچھے اخلاق ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم خلقا, تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے. جس قدر اچھے اخلاق ہوں گے پڑوسیوں کے ساتھ, کاروباری دوست یاروں کے ساتھ, اور اپنے ساتھ معاملے کرنے والوں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ خیارکم خیارکم لأہلی, کہ تم میں سب سے بہتر اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے, اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا ہے. اور اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ اصل بات تو اصل اخلاق کا پتہ ہی جب چلتا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں اچھے اخلاق سے پیش آئے, کیونکہ گھر والی تو کمزور ہوتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو عورت اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کے ایک اپنے شوہر کی وہ رہتی ہے, گویا کہ قیدی بن کے رہتی ہیں. جو نیک عورت ہوتی ہے وہ تو ایسی ہی ہوتی ہے, باقی جو آوارہ عورتیں ہوتی ہیں وہ بے پردہ بازاروں میں پھرتی ہیں, گویا نمائش کرتی پھرتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے علاوہ تمہارے بھی ہیں, تم بھی ہمیں دیکھ لو. بے غیرتی کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شرعی پردے کی توفیق دے. اور پردے میں بھی اصل پردہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ پردہ نام ہے حیا کا, کہ اصل چیز حیا ہے. اب برقعے کے اندر برقعہ پہننے کے بعد نامحرموں سے بے تکلفی ہے, آنے جانے میں کوئی حیا نہیں ہے, دوڑتے ہوئے چلی جا رہی ہیں, دوڑتے ہوئے آ رہی ہیں, اور باتیں زور زور سے کرتی آ رہی ہیں، یہ سب باتیں حیا کے خلاف ہیں۔ برقعے کے اندر چمکیلی لیسیں لگانا اور رنگین برقعے پہننا یا رنگین اسکارف پہن لینا یا کھلے منہ چلے جانا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حیا کے خلاف ہیں۔ یہ حیادار عورت نہیں ہے۔ حیادار عورت وہ ہے جو اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرے اور صرف اپنے شوہر کی رہے، تو یہ بے پردگی نہ ہو۔ تو غرض یہ کہ گھر والی عورت جو ہے وہ اپنی عفت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ ایک قیدی کی طرح ہے، ایک مجبور اور بے کس کی طرح سے ہے۔ اب شوہر کے ہاتھوں وہ مجبور ہیں۔ یہ بول رہا ہے کیا؟ تو لائٹیں کم کر دو، لائٹ ایک کھلی چھوڑ دو، بس ساری بند کر دو، یہ سب بند کر دو، یہ گھڑی بھی بند کر دو تاکہ 2 بجے بیان ختم ہو، 2 بجے بھی یہاں نماز ہوتی ہے۔ ارے جلدی کرو، یہ لائٹ بند کر دو، چیخ رہا ہے وہ، ہاں، اور وہ پنکھا ہلکا کر دو، یہ سینٹر لائٹ چھوڑ دو بس، ہاں، پنکھا ہلکا کر دو وہاں کا، ایک نمبر پہ کر لو، 2 نمبر پہ چل رہا ہے یہ معاملہ، 1 نمبر پر جو اپنا اختیاری کام ہے وہ کر لیا، اندھیرا ہو جائے تو اندھیرے میں بیٹھ جانا، کیا ہو گیا؟ صحابہ نے اپنا خون بہایا ہے، نبی نے اپنا خون بہایا ہے دین کی خاطر۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دین اتنا قیمتی ہے کہ جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا خون بہانا جو ہے گوارا فرمایا۔ نبی کے خون کا ایک قطرہ ساری امت کے پورے خون سے بھی بڑھ کر ہے، اس قدر قیمتی خون اللہ تعالیٰ نے گوارا فرمایا دین کی خاطر۔ ہمارا پسینہ بہ جائے، میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہمارا اگر پسینہ بہ جائے اس کی خاطر تو سستا سودا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں کہ چلو کچھ تو تمہارا مجاہدہ تھا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو غرض یہ کہ کیا بات کہہ رہا تھا، گھر والی جو عورت ہے یعنی بیوی ہے وہ ہمارے ہاتھوں بے کس ہے، مجبور ہے، اس کے ساتھ سخت برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ پٹائی کرنا یا اس کو تکلیف پہنچانا، اس کے دکھ درد کا خیال نہ رکھنا، اس کی جذبات کی رعایت نہ کرنا، جذبات کی رعایت، جائز جذبات، یہ نہیں کہ وہ کہے کہ ہم کو کیبل لا دو، ہمیں اسمارٹ فون لا دو، ذرا بل بہلائیں گے، تو یہ تو ناجائز ہے۔ اسی لیے میرے شیخ نے فرمایا تیری رضا میں جینا یا تیری رضا میں مرنا، ناجائز کام نہ ہو، تو اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اچھے اخلاق والا سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، جہاں کسی کو پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر اگر تم اچھے ہو اس کا مطلب ہے تم واقعی اچھے اخلاق والے ہو اور تم اچھے انسان ہو۔ جیسے میں نے شروع میں ملفوظ حضرت کا بیان کیا تھا کہ انسان ہونا بڑی چیز ہے، وہاں انسانیت کا ثبوت دو کہ وہ بھی انسان ہے اور ایسی انسان ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی سفارش بھی فرمائی، وعاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأۃ کالذرع، عورت جو ہے ٹیڑھی پسلی سے ہے، ہے نا، ان اقمتہا کسرتہا، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ کس کا فرمان ہے؟ صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ منع فرما رہے ہیں کہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ٹوٹ جائے گی۔ ان اقمتہا کسرتہا وان استمتعت بها استمتعت بها، اگر اس کی اسی ٹیڑھے پن سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، یعنی کہ اس کے ٹیڑھے پن میں بھی ایک حکمت ہے، ایک خاص حکمت ہے۔ اگر یہ بھی تمہاری طرح برابر ہوتی عقل میں تو 2 آدمی ایک جگہ رہ نہیں سکتے، 2 باس ایک کمپنی میں نہیں رہ سکتے، ہے نا، 2 باس آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت ان کی عقل میں کمی فرمائی تاکہ ایک تابع رہے ایک مطبوع ہو، ایک مطبوع ہو باقی تابع رہے، باقی فرما برداری کریں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اقمتہا کسرتہا وان استمتعت بها استمتعت بها وفیہا عوج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اس میں جڑپن رہے گا. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس میں جڑپن رہے گا تو اس میں رہے گا. آپ کون ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت, یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس میں کوئی نقص آ گیا, نہیں, یہ خاص حکمت کے تحت اس میں یہ ایک کمی جو کچھ بھی ہے وہ رکھا ہے. مگر انہی کے اندر ایسی اللہ والیاں, ایسی متقیاں ہوتی ہیں جو مردوں کو بھی متقی بنا دیتی ہیں, اور ایسی اللہ والیاں ہوتی ہیں کہ بعض لوگ ان کی صدقے سے دعا مانگتے ہیں قبول ہوتی ہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کمی ہے تو جنت میں نہ جائے گی, یا جنت میں رہے گی تو کم درجے, بلکہ بعضی عورتیں مردوں سے جنت میں کئی مرتبے میں بلند ہوں گی, کہیں زیادہ بلند ہوں گی. تو یہ مقصد نہیں ہے کمی کا, یہ دنیا کے لیے ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے تحت. تو جو لوگ ان پر زور زبردستی اور غصہ حرام کرتے ہیں یہ نالائق لوگ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یغلبن کریما, کہ یہ کریم لوگوں پر یہ غالب آ جاتی ہیں جو نرم دل نرم مزاج اور غیرت مند اور بہادر لوگ ہوتے ہیں, شجاع لوگ, یہ ان پر غالب آ جاتی ہیں. شجاع لوگ کیوں؟ کہ یہ جو آدمی کمزور پر ظلم کرتا ہے یہ بزدل آدمی ہے. یہ بھی روایت حدیث میں ہے کہ جو آدمی کمزور پر ظلم کرتا ہے وہ بزدل ہے. بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب رہے اور کمزور پر کہے اس کمزور پر ہم کیا ظلم کریں, بہادری کے خلاف ہے. تو یہ حقیقت میں یہ بزدل آدمی ہے جو عورت پر ظلم کرتا ہے, غصہ کرتا ہے, ستاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن کریما, کہ کریم لوگوں پر یہ غالب آ جاتے ہیں. ویغلبہن لئیما, جو لئیم کمینہ انسان ہے, کمینہ لئیم کے عربی میں اردو کے معنی لئیم میں کمینے کے بنتے ہیں, کہ کمینہ ہے جو ان پر غالب آ جاتا ہے, زور زبردستی کرتا ہے. کون فرما رہا ہے؟ صادق المصدوق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہمارے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے ٹھیک کر دوں گا, لکڑی لگاؤں گا. یہ انسان نہیں ہے, یہ جانور سے بھی بدتر ہے, جانور سے بھی بدتر, نالائق ہے, یہ کمینہ ہے. تو فرمایا کہ فأحب أن أكون كريما مغلوبا, میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں. کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے نفس قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں مغلوب رہوں لیکن اپنے اخلاق سے نیچے نہ ہوں, میں اپنے اخلاق خراب نہ کروں. ایک آدمی گالی دیتا ہے, آپ نے اس کے جواب میں گالی دے دی تو آپ بھی برے ہو گئے نا, فرق کیا رہا؟ آپ بھی برے ہو گئے. آپ اچھے بن رہے ہیں, اچھا سمجھ رہے ہیں, مگر سامنے والے نے گالی دی, فوراً آپ نے بھی گولی کی طرح گالی نکال دی, تو کیا مطلب کہ آپ بھی ویسے ہی ہو گئے؟ فرق کیا رہا؟ بلکہ سامنے والے نے ایک گالی دی تھی, آپ نے دو گالی دے دی, یا اس نے ایک چھوٹی گالی دی, آپ نے اس سے موٹی گالی دے دی, تو آپ برے تو آپ ہو گئے, اس سے زیادہ برے آپ ہیں. تو فرمایا کہ فأحب أن أكون كريما مغلوبا, میں تو کریم رہنا پسند کرتا ہوں, اچھے اخلاق والا رہنا پسند کرتا ہوں, میں اپنے اخلاق کو کسی کی وجہ سے خراب کرنا پسند نہیں کرتا, تو میں مغلوب رہوں مجھے یہ منظور ہے. اور فلا أحب أن أكون لئيما غالبا, کہ میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں ان پر غالب آ جاؤں اور اپنے اخلاق کو گھٹیا کر دوں. دیکھا آپ نے, جو دعوے کرتے ہیں, ٹوپی داڑھی رکھتے ہیں اور بڑے عبادت گزار بنے ہوئے ہیں, تسبیح لیے بیٹھے ہیں ہر وقت تلاوت تسبیح, دماغ خشک ہو گیا پڑھ پڑھ کے, اور غصہ ناک پہ رکھا ہے, ہر وقت غصہ, ہر ایک کے ساتھ غصہ. تو یہ آدمی کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہے کہ یہ کمینہ ہے, ہماری زبان نہیں ہے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کمینے کا خطاب دے رہے ہیں کہ کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. پتہ نہیں بات کیا کہنا چاہ رہا تھا اور کہاں پہنچ گئی تھا. مقصد یہ کہ اخلاق کی بڑی اہمیت ہے, بڑے بڑے عبادت گزار قیامت کے دن فیل ہو جائیں گے برے اخلاق کی وجہ سے. گالم گلوچ, غصہ, پڑوسیوں سے لڑنا, بیوی بچوں سے لڑنا, ایک تماشا بنا رکھا ہے. محلے والے بھی جو ہے ان میں بھی ذلیل ہوئے ہوئے ہیں کہ آئے دن لڑائی ہوتی ہے, ان کیا غصہ کرتے ہیں. تو فائدہ کیا ہے ایسی چیز سے؟ اللہ کے دربار میں یہ آدمی گٹیا ہے, ذلیل ہے, کمینہ ہے, جو کمزور کو ستاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق سے نوازے, ہے نا. اچھے اخلاق بڑی چیز ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ صرف اخلاق تو اچھے ہو گئے, نماز روزہ کچھ نہیں ہے کہ بھائی چھوڑو یار, بس ہم تو بیوی سے محبت کرتے ہیں, اس کے ساتھ بڑی رعایت کرتے ہیں, ہم بڑے اچھے اخلاق والے. وہ تو فرائض میں سے ہے. اگر وہ نہیں کیا, ایک ایک نماز کی کتنی کتنی بڑی سزا آتی ہے. حدیث میں وارد ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ نماز مومن کو, مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے ایمان کا بڑا اندیشہ ہے, بڑا خطرہ ہے. بعض علماء فقہا کے نزدیک تو وہ کافر ہی ہو جاتا ہے. بعض علماء نے, فقہا نے اس کا بالکل واضح اور صاف مطلب یہ لے لیا ہے, اور بعضوں نے جو ہے ان کو یہ اس میں نرمی کی ہے کہ بھائی کفر کے قریب ہو جاتا ہے بالکل, یعنی کافر جیسا عمل وہ کرتا ہے کہ کافر ہی نماز نہیں پڑھتا. مومن تو نماز کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اوہو, کیا سجدے کا عالم ہوتا ہے نماز کے اندر, کیا لذت اور کیا لطف آتا ہے. ابھی کل بھی ہمارے عزت والا دامت برکاتہم کا بنگلہ زبان میں بیان ہو رہا تھا. بنگلہ آتی نہیں لیکن کچھ نہ کچھ مال اس میں اردو ملفوظات ہمارے شیخ رحم اللہ کے, یا فارسی اشعار مولانا رومی کے, کہیں نہ کہیں وہ موتیوں کی طرح وہ چڑھتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے ہوتا رہتا ہے. شم ازگل ستا باما بگو, اے میرے شیخ, اللہ کے گلستان قرب سے ایک کچھ تو بات ہمیں سنا دو. وہاں کیا آپ سن رہے ہیں, ہمیں بھی کچھ سنا دو. جرائے بر ریز برما زی سکو, کیا اپنے سرائی شراب کی سرائی جو ہے محبت کی شراب کی, اس میں سے ایک گھونٹی ہمیں پلا دو. یہ فرما رہے تھے کل. ابھی یہ شعر حضرت والا رحم اللہ سے سنے ہوئے ہیں اور معرفت مثنوی میں اس کا ترجمہ وغیرہ لکھا ہوا ہے, تو الحمدللہ اس میں سمجھ میں کچھ کچھ آتا رہتا ہے. تو اسی طرح حضرت والا کا ایک شعر فرمایا کہ ان کی نام کی لذت جو بوریے پر مل گئی. اللہ, ان کے نام کی لذت جو بوریے پر مل گئی, ہم تو سلطنت کے تخت سے بیزار ہو گئے. ہمارے ہم تو سلطنت کے تخت سے بیزار ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کی جو دولت انسان کو مل جائے میرے دوستو, یہ ساری کائنات کی دولت ہیچ ہوگی. اور ہمارے شیخ رحم اللہ کے جو اشعار انہوں نے بھی پڑھے ہیں کہ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. ہے نا, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. ہے نا, اور کیا ہے, ہاں, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد مرنا. کیا اللہ کے در پہ کیسے مرا جاتا ہے, اتی ناجائز خواہشات کا خون, قتل و خون کیسے کیا جاتا ہے, اپنے ارمانوں کا, ناجائز ارمانوں کا خون کیسے کیا جاتا ہے, کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق کے بغیر خدا کی قسم حاصل نہیں ہو سکتا. جہاں چاہے ٹکر مارو پھرو, سیر ظاہر ہر مہے یکرو ذرا, سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ. فرماتے ہیں کہ عابد جو ہے کتنی عبادت کر لے, اس کی مسافت, مہینوں کی مسافت ایک روز کے بقدر ہوگی مشکل سے. اور اگر کسی عارف سے تعلق ہو جائے, اللہ والے سے تعلق ہو جائے, ہر دمے تا تخت شاہ, ہر سانس وہ اللہ کے عرش اعظم کے طواف کرتا ہوگا. اس کی روح مرتبہ روح میں وہ عرش اعظم تک پہنچ جائے گا. کیا وجہ کہ جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ خود بھی ہوتا ہے, اپنے تعلق والوں کو بھی لے کے اڑتا ہے. ہمارے مولانا جلیل صاحب دامت برکاتہم بہت بڑے عالم ہیں, بھاول پور کے, بھاول نگر کے, ہے نا. تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ نے کون کون سے مقامات طے کیے ہیں رائے سلوک کے, تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو کوئی مقام پتہ ہی نہیں, ٹرین میں بیٹھو گے تو مقامات اسٹیشن آتے رہتے ہیں, فلاں اسٹیشن پھنسی چونکہ ملی آ گیا, ابھی یہ آ گیا, ابھی ٹنڈو آدم آ گیا, ابھی فلاں آ گیا. آپ کہاں سے آئے؟ ٹنڈو بھاگو, اب بھاگ نہیں جانا جلدی, ابھی مجلس ختم ہوتے ہی کہو گے بھاگو, ٹنڈو بھاگو. یہ چنڈو باغوں سے کتنے گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں؟ 5 گھنٹے کا. اور یہاں سے مسجد کے لیے کیا ہو گیا؟ کیا کر دیا؟ وہ تو بند ہو رہی ہے. چھیڑ چھاڑ بڈھے بڈھا ہو کے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں چھوڑتا ہے, کہیں نہ کہیں چھیڑ چھیڑ خانی اب نہیں کرنی چاہیے نا اس عمر میں چھیڑ. تو کیا کہنا تھا؟ ہاں یہ تو کر کے آئے ہیں. ہاں ہاں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کون سے مقامات, تو ٹرین میں جاتا ہے تو آدمی مقامات دیکھتا رہتا ہے کہ اب یہ اسٹیشن ہے اب یہ اسٹیشن ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے شیخ نے تو ہمیں ہاتھ پکڑ کے سیدھے ہمیں ہوائی جہاز کی طرح ہمیں لے گئے, اللہ سے ملا دیا. ہمیں مقامات کی خبر ہی نہیں کہ مقامات, بڑے عالم ہیں, یہ توازو ہے ان کی. اور یہ حقیقت ہے کہ کسی اڑنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو تم بھی اڑنے لگو گے, ہے نا. اور فرمایا کہ شیخ کو ہوائی جہاز سمجھو اور اپنے علم کو ٹرین سمجھو. اگر تم اگرچہ تم بہت بڑے عالم ہو لیکن شیخ کو ہوائی جہاز سمجھو, اپنے کو ٹرین سمجھو. کہ ٹرین بھاری کتنی ہوتی ہے, علم کتنا ہوتا ہے, کتابوں کا علم کتنا ہوتا ہے, تو ٹرین بھاری ہوتی ہے لیکن ہوائی جہاز جو ہے وہ چند منٹوں کے اندر وہ جو ہے مقام پر پہنچا دیتا ہے, ہے نا. کہ اس کے پاس وہ بھاری وہ جسم نہیں ہے لیکن اس کے اندر طاقت, اس کی روحانی طاقت شیخ کی ایسی ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو لے کے اڑ جاتا ہے. تو یہ فرق ہے عبادات کرنے والے میں اور صحبت والے میں. جو کسی شیخ کی صحبت میں رہتا ہے اس کو یہاں پر بیان فرمایا ہے, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, کیا وقت ہو گیا تیرے عاشقوں, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مننا. اللہ کی محبت اللہ والوں سے سیکھو, اہل محبت سے سیکھو, پھر پتہ چلے گا, پھر دنیا میں بھی زندگی کا لطف آئے گا. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا لطف بھی صحیح معنوں میں اللہ والے اٹھاتے ہیں. مال و دولت سے لطف نہیں ہوتا, مال و دولت میں لطف ہوتا تو لوگ خودکشیاں نہ کرتے, لڑائی جھگڑے نہ ہوتے, ناچاکیاں نہ ہوتی, اختلاف نہ ہوتا, بلکہ محبت سے رہتے. تو اصل چیز کیا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ ملنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا کہ کیسے شریعت کے احکام پر جی جان سے عمل کرتا ہے. دوڑتا چلا جاتا ہے, اذان ہوئی اب وہ ٹھہر نہیں سکتا, اب مجھے اللہ نے بلایا ہے, میرے رب العالمین نے بلایا ہے, اب میں کسی کام کا نہیں رہا, چسکا لگا ہے جام کا, شغل ہے صبح شام کا, اب میں تمہارے کام کا ہم نفس ہو رہا نہیں. اب وہ دوڑتا ہے کہ کان نہ لم یعرفنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا وقت ہوتا تو اذان ہو جاتی تو آپ کیسے ہو جاتے تھے؟ کان نہ لم یعرفنا, کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں, پہچانتا ہی نہیں. اور فرماتی ہیں کہ ہم بھی ایسے ہی ہو جاتے تھے کہ ہم کسی کو پہچان. اب کیا کام ہے؟ بس اپنے رب کے حضور اپنا سر رکھنا ہے, اب یہ کام رہ گیا, اپنے رب کے حضور دست بستہ کھڑے ہو جانا ہے. اور دبے کھڑے ہیں, دبے چکے ہیں اور دبے پڑے ہیں. حضرت شیخ پھول پوری رحم اللہ نماز کا عاشقان نقشہ کھینچتے ہیں کہ دبے کھڑے ہیں اللہ کے سامنے. آج تو ہم نماز پڑھتے ہیں, کبھی سر کھجلا رہے ہیں, کبھی کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں, دھیان کہیں اور ہے, لیکن جب اللہ کے عاشقوں سے محبت سیکھ لی تو نماز اب عاشقانہ ہو گئی کہ دبا کھڑا ہے, دبا جھکا ہے, رکوع میں جھکا ہے تو دبا جھکا ہے, یہ نہیں کہ اکڑا جھکا ہوا ہے, اور دبا جھکا ہے اور دبا پڑا ہے اللہ کی خشیت سے, اللہ کی محبت میں. اور جو بزرگ فرماتے ہیں پس بنالی من نخواہ ملک ہا ملک کے آن سجدہ مسلم کن مرا, کہ اللہ میں آپ سے نہیں رو رہا ہوں سجدے میں کہ مجھے کوئی سلطنت دے دیجئے, مجھے کوئی بڑی گاڑی دے دیجئے, میری فیکٹری ذرا زیادہ شاندار کر دیجئے, یا ایک کی جگہ 2 فیکٹری لگا دیجئے, یا اتنی دولت دے دیجئے, میرا بنگلہ بڑا کر دیجئے. اللہ یہ تو سب چیزیں مجھے آپ نے کھانے کو بھی دیا, رہنے کو بھی دیا اور پہننے کو بھی دیا, یہ سب چیزیں تو مجھے حاصل ہیں, محتاج تو میں ہر نعمت کا ہوں, لیکن میں آپ سے سجدے میں جو رو رہا ہوں بس بنالی من نخواہ ملک ہا, میں کوئی ملک و سلطنت اور دولت نہیں مانگتا, میں تو ملک کے ہاں سجدہ مسلم کن مرا, اللہ میں تو سجدہ مسلم مانگتا ہوں. مرغ مسلم تو آپ کھاتے ہیں لیکن سجدہ مسلم مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے کامل سجدے کا لطف عطا فرمائیے. وہ کامل سجدہ عطا فرمائیے کہ جس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے علی قدمی الرحمن اس کا سر ہوتا ہے, رحمان کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے. قیام میں کھڑا ہے تو اللہ ہی کو دیکھ, گویا کہ اللہ کو دیکھ کر کھڑا ہے, اور جھک رہا ہے تو گویا اللہ کو دیکھ کر جھک رہا ہے, اور سجدے میں ہے تو گویا اللہ کا قرب اعظم اس کو نصیب ہے. یہ چیز مانگو میرے دوستو, یہ ہے دولت اصلی پائیدار ہمیشہ رہنے والی. آدمی ہوشیار وہی ہوتا ہے جو پائیدار چیز لیتا ہے. وہ بکرا لینے جاتا ہے منڈی میں, کہتا ہے کہ ہمارے بکرے والا کہتا ہے ہماری ذمہ داری نہیں, چائنا کا ہے, گھر جا کے بھونکنا شروع کر دے, ہماری ذمہ داری نہیں. کہتا ہے بھائی ہمیں نہیں چاہیے. وہ پائیدار چیز چاہتا ہے کہ ہمیں اچھی چیز چاہیے. گاڑی لینے جائے پائیدار چیز, مشین لینے جائے پائیدار چیز, گھریلو اشیاء لینے جائے پائیدار چیز. تو یہ پائیداری تو یہ بھی فنا ہونے والی پائیداری ہے نا, یہ پائیداری ایک دن یہ بھی فنا ہو جائے گی. لیکن اصل پائیداری کیا ہے کہ جو چیز ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ اعمال کر کے ہم اللہ کے یہاں باقی ہو جائیں, اور خرچ کر کے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو باقی رکھیں ہمیشہ کا, وہ بچ گیا. یہی پڑھا نا تفسیر میں کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اخلاص کے ساتھ, اخلاص شرط ہے, تو اس کے ساتھ دے دیا تو سب کا سب جو ہے ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا. ایک ہندو بنیا حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ مولوی ہندو بنیا, مولوی یہ لے لے, یہ پیسہ لگا لے اللہ کے راستے میں. حکیم الامت نے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ کل رات کو ایک گائے جو ہے چوری ہو گئی ہمارے یہاں سے, گائے چوری ہو گئی. تو میں نے سوچا کہ یہ جو بچا رہ گیا ہے اس کو تو باقی کر دوں. دیکھا آپ نے, ہندو نے جو ہے یعنی اسلام کا اتنا ادب کرتے تھے اور سمجھتے تھے. ابھی کہ کیوں ایمان نہیں لاتے تھے یہ معاملہ اللہ کا, اور کیا ممکن کہ وہ ایمان لے آیا ہو, آگے کی تفصیل تو ہمیں معلوم نہیں. لیکن اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کے راستے میں دے دے, یہ تو باقی کر دوں میں, ورنہ یہ بھی چوری ہو جائے گا تو میرے پاس کیا رہے گا. آپ سنیں ذرا کہ خدا تعالیٰ کس کس کو کیا کیا توفیقات سے, عجیب عجیب باتیں ہیں یہ. تو یہ حال ہے. تو آج ہم اپنے اعمال سے اپنی آخرت کا ذخیرہ کر لیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے باقی کر لیں. تو غرض یہ کہ میرے دوستو اچھے اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. چلو مسلم.